मंगल 22 जुलाई के सैरबीन के साथ शफी नकीजामई का सलाम। कम उम्री में जबरदस्ती की शादी और बच्चियों के जिंसी आजा काटने के खिलाफ लंदन में आलमी कॉन्फ्रेंस। दौरे जाहिलियत की इस रीत और कबाइली हट धर्मी से बचने का क्या हल है? तजिया कार बोला,
हल इसका एजुकेशन है, मतलब इन मसाइल का जो हल है वो सिर्फ एजुकेशन।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नुखबत मलिक से खबरें सुनिए। बरतानिया में एक नए कानून के मुताबिक उन वालिदैन को सजा हो सकती है जो अपनी बेटियों के जिंसी आजा के काटने को नहीं रोकेंगे। इस अमल को अंग्रेजी में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन या FGM कहते हैं। ताबिंदा कौकब से तफसील सुनिए।
लंदन में आज शुरू होने वाले गर्ल समिट में वजीर आजम डेविड कैमरून ने इस अमल की रोकथाम के लिए 14 लाख पाउंड के मंसूबे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में FGM और जबरदस्ती की शादी को इसी नस्ल में रोकना जरूरी है। बरतानिया में मुकीम 1,37,000 खवातीन के जिंसी अजा को काटा जा चुका है। बरतानिया में होने वाले गर्ल समिट में जबरदस्ती की शादियां खत्म करने पर भी बात होगी। यूनिसेफ का कहना है कि दुनिया में 70 करोड़ खवातीन ऐसी हैं जिनकी शादी 18 बरस से कम की उम्र में की गई, जबकि 13 करोड़ ऐसी हैं जिनके जिंसी अज़ा काटे गए।
फलस्तीनी तिब्बी हुकाम का कहना है कि 15 दिन के इसराइली हमलों में गजा में मरने वाले फलस्तीनियों की तादाद 600 से तजावज कर गई है, जबकि इसराइल के मकामी मीडिया का कहना है कि गजा की पट्टी में एक इसराइली फौजी लापता हुआ है जिसके हलाक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तफसील बताएंगे जफर सैयद।
फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता रात 70 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया गया है जिनमें मसाजिद और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी शामिल हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के हुकाम ने गजा की बिगड़ती सूरतेहाल और शहरियों की जिंदगी पर तश्वीश जाहिर की है। अक्वामे मुत्तहिदा की फलस्तीन में इमदादी एजेंसी का कहना है कि गजा में आबादी बहुत ज्यादा है और छुपने की जगह कोई नहीं है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा में 18 अस्पतालों और क्लिनिक्स को शेलिंग करके तबाह कर दिया गया है। इसराइली दिफाई हुकाम का कहना है कि इतवार के रोज गजा शहर के इलाके शुजाइया के करीब मारे जाने वाले 7 फौजियों में से एक की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। इन फौजियों की हलाकत गाड़ी पर हमले की वजह से हुई।
अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने कहा है कि सिफारती कोशिशें महज गजा में जारी तशद्दुद को रोकने के लिए नहीं बल्कि इस तनाजे की बुनियादी वजह को तलाश करने के लिए की जानी चाहिए। काहिरा में मिस्री वजीर खारजा के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि दोनों जानिब बहुत ज्यादा खून बह गया है और गजा में इंसानी बहरान रोजाना शदीदतर होता जा रहा है। दूसरी तरफ इटली, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए खारजा ने अपने मुल्कों में इसराइल के खिलाफ बढ़ते हुए मुजाहरों की मजम्मत की है। ब्रसल्स में एक मुश्तरका बयान में उनका कहना है कि यहूदियों की मुखालफत की उनके मुल्क में कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान में HIV एड्स के बायस होने वाली अमवात की तादाद पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। साल 2000 से 2013 तक एड्स से होने वाली अमवात में सालाना 11% इजाफा हुआ है। कराची से रियाज सुहेल।
ये तहकीक यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के इदारे हेल्थ मेट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के तहत बैन अल-अक़वामी साइंसदानों के एक ग्रुप ने की है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में 2000 से 2013 तक HIV एड्स से होने वाली अमवात में सालाना 11% इजाफा हो चुका है। अलबत्ता इस अरसे में TB और मलेरिया के बायस होने वाली अमवात में कमी आई है। तहकीक के मुताबिक पहले 1 लाख अफराद में से एक केस सामने आता था, ताहम अब इसी तादाद में 6 केसेस सामने आते हैं। मौकिकीन का कहना है कि पाकिस्तान में HIV एड्स पर काबू पाने की इतनी कोशिश नहीं की जा रही जितनी TB के बायस होने वाली अमवात में कमी के लिए की जा रही है।
बैन अल-अक़वामी तहकीकारों की 3 टीमें मशरकी यूक्रेन में मलेशियन तैयारे के मलबे की जाए वकू पर पहुंच गई हैं। मलबा करीबन 8 किलोमीटर के रकबे पर फैला है। यूक्रेन में जंग बंदी है जारी है, ताहम OSCE के एक रुकन का कहना है कि तैयारे के मार गिराए जाने के दौरान पैदा होने वाले हालात की मुकम्मल तहकीकात का आगाज अब हो जाना चाहिए। इलाके में मौजूद BBC के नामा निगार का कहना है कि तैयारे के हिस्सों को काट कर लाशों को निकालने का काम किया जा रहा है। अफगानिस्तान में दारुल हुकूमत काबुल के हवाई अड्डे के बाहर एक खुदकुश धमाके में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं। पुलिस के मुताबिक कम से कम 3 अफराद मरने वालों में कम से कम 3 अफराद अफगान हुकूमत के गैर मुल्की मुशीर हैं। इसके अलावा एक अफगान मुतरजम भी हलाक हुए हैं। गैर मुल्की मुशीरों की कौमियत फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकी। याद रहे कि अब से चंद रोज़ कबल ही काबुल के हवाई अड्डे पर इस साल का शदीद तरीन शिदत पसंद हमला हुआ था। شام میں کیتھولک چرچ نے خبردار کیا ہے کہ عراق میں سنی جنگجوؤں کے قبضے کے بعد وہاں موجود انمول قدیم قلمی نسخے خطرے میں ہیں. موصل کے نزدیک مار بہنام نامی عیسائیوں کی خانقاہ میں قائم لائبریری میں 8ویں صدی تک کی سینکڑوں قدیم کتب موجود ہیں. ایک پادری نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ یہ قلمی نسخے نہ صرف چرچ کی تاریخ بلکہ خود عراق کے لیے بہت اہم ہیں. نائجیریا کے صدر گڈ لک جانسن نے آج ان 200 لڑکیوں کے والدین سے ملاقات کی ہے جنہیں شدت پسندوں نے اغوا کیا ہے. ان بچیوں کو آج سے ٹھیک 100 دن قبل اغوا کیا گیا تھا. گزشتہ ہفتے ان والدین نے صدر سے ملاقات سے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ وہ پہلے علاقے کے عمائدین سے مشاورت کریں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. نابینا بچوں کا ہے اسکول اور استاد محترم ڈنڈا بینت لیے ان نابینا بچوں کو دے مار دے مار. بچے بل بلا اٹھے. بھارت کی یہ خبر جو ویڈیو کلپ سے باہر آئی ہے. سیربین کی ایڈیٹر نے کہا کوئی رپورٹ لوں یا نہ لوں یہ تو میں ضرور لوں گی، تو اس کو ضرور ٹریل کیجیے گا. تو ہو گئی ٹریل. ضرب عزب کے سبب گھر سے بے گھر ہوئے افراد کی سندھ میں آمد پر ہڑتال ہوئی، دھرنا دیا گیا. یہ خبر بھی آئے گی. اور ہاں، پاکستان میں ایڈس کی وبا میں 11% اضافہ. یہ بھی سیربین کا موضوع ہے لیکن ذرا دیر کے بعد. پہلے سیربین کے بڑے موضوع پہ نظر. برطانیہ کے ایک نئے قانون کے تحت ایسے والدین کو سزا ملے گی جو اپنی بیٹیوں کے جنسی اعضاء کے کاٹے جانے یعنی فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن ایف جی ایم کو نہیں روکتے. لندن میں اس موضوع پر اور کمسنی میں زور زبردستی کی شادی کے خلاف برطانوی وزیراعظم کا سخت بیان سامنے آیا ہے. برطانیہ اور اقوام متحدہ کی وساطت سے ہونے والی اس کانفرنس میں دنیا بھر کے نمائندے آئے ہیں. ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصوں پر مبنی یہ رپورٹ ظہیر الدین بابر نے تیار کی ہے جو ایک لڑکی کی آواز سے شروع ہوتی ہے.
بنگلہ دیش کے علاقے سلہٹ کی شومی،
میں نے شادی سے بچنے کی بڑی کوشش کی، بہت کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی. 10ویں جماعت میں تھی اور تعلیم نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن بالآخر مجھے ہار ماننا پڑی.
شومی اس بنگلہ دیشی لڑکی کا اصلی نام نہیں، فرضی نام ان کی شناخت بچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. سلہٹ کی شومی 15 سال کی تھیں اور میٹرک کے امتحان کی تیاریوں میں تھیں جب ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی کر دی گئی.
جب میں حاملہ ہو گئی تو انہوں نے مجھے گھر میں ہی نظر بند کر دیا. 3 ماہ تک گھر میں ہی بند رہی اور 4 ماہ کی حاملہ ہونے کے بعد مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت ملی.
سلہٹ کے لوگوں کے عزیز و اقارب کی بڑی تعداد برطانیہ میں مقیم ہے، چنانچہ زبردستی کی شادیوں کے مسئلے میں جب کسی بنگلہ دیشی نژاد برطانوی شہری کا معاملہ سامنے آتا ہے تو اکثر اس کے تانے بانے سلہٹ میں آ ملتے ہیں. وہاں کی ایک اور لڑکی سے ملیے، شیلا.
میں
شادی کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، لیکن 2-3 دنوں میں سب کچھ ہو گیا. مجھے سوچنے تک کا موقع نہیں ملا.
دوبارہ اصلی نام استعمال نہیں کیا جا رہا. شیلا ابھی کالج میں تھیں کہ برطانیہ سے رشتہ آ گیا. والدین پڑھے لکھے ہونے کے باوجود شیلا کے لیے اچھی زندگی کا موقع نہیں گنوانا چاہتے تھے. برطانیہ رخصت ہوئیں تو پتہ چلا کہ شوہر کی پہلے ہی سے ناجائز اولاد ہے. اپنا بیٹا ہوا تو شیلا بنگلہ دیش لوٹ گئیں. شیلا اور شومی جیسی لڑکیوں کے تحفظ کے لیے ہی برطانیہ اور اقوام متحدہ میں بچوں کے ادارے یونیسیف نے عالمگیر مہم کا آغاز کیا ہے. اگرچہ برطانیہ نے کئی سالوں کی کوششوں کے بعد زبردستی کی شادیوں کے مسئلے پر خاصا قابو پا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف گزشتہ سال میں برطانیہ میں زبردستی کی شادی کے 1300 مقدمات سامنے آئے. ان میں سے زیادہ تر جنوبی ایشیا کے ممالک سے تعلق رکھنے والی برطانوی کمیونٹی سے تھے. اسی طرح افریقی نژاد برطانوی آبادیوں میں زنانہ ختنوں کی روایت کا خاتمہ بھی اس مہم کا حصہ ہے. برطانیہ کے بین الاقوامی ترقی کی وزیر جسٹن گریننگ،
ہم کمیونٹی کے ساتھ کام کریں گے، ایسی روایات کے بارے میں سماجی رویہ بدلیں گے جو انہیں قابل قبول بنا دیتا ہے۔ برطانیہ کے نوجوانوں کو شریک کریں گے جن میں سے بیشتر چاہتے ہیں کہ وہ ختنے نہیں کرانا چاہتے یا زبردستی کی شادی نہیں چاہتے۔ ہم ان کی مدد کریں گے، انہیں آواز اور ہمت دیں گے کہ وہ انکار کے قابل ہو سکیں۔ رویے بدلنے میں وقت لگتا ہے لیکن روایات بدلی جا سکتی ہیں، ہماری کوشش یہی تبدیلیاں ہیں۔
خیال کیا جاتا ہے کہ برطانیہ میں لگ بھگ 2.25 لاکھ لڑکیوں کے ختنے کیے گئے، جو زیادہ تر افریقی روایت ہے۔ اس مسئلے کے خاتمے کے لیے برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے نئی قانون سازی کا اعلان کیا ہے، جس میں بچیوں کے ختنے کرانے والے والدین کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یونیسیف کے مطابق افریقہ اور مشرق وسطی کے 29 ملکوں میں 13 کروڑ لڑکیوں کے ختنے کیے گئے۔ اس وقت دنیا میں 25 کروڑ خواتین ہیں جن کی شادیاں 15 سال کی عمر سے پہلے کر دی گئیں۔ ماہرین کے مطابق دونوں روایات خواتین کی زندگیوں کے ازدواجی، خاندانی، سماجی، جسمانی، معاشی ہر پہلو کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ تکالیف بنگلہ دیش میں سلہٹ کی شیلا کے شب و روز میں عیاں ہیں، بیمار اور پریشان رہتی ہیں۔
کاش میں اس وقت مضبوط ہوتی، اس موقع کا خیال مجھے ہر روز ہر گھنٹے آتا ہے۔ میں کہہ سکتی تھی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میری عمر نہیں ہوئی۔ میرا خاندان اس بارے میں عقل مندی سے سوچتا اور خطرہ نہ لیتا، میں اپنی تعلیم ختم کر لیتی، اپنا روزگار کماتی، لیکن میری زندگی پلٹ کر رہ گئی ہے۔ اب میں، میرا بچہ اور میرا جسم سب اس غلطی کو بھگت رہے ہیں۔
برطانوی حکومت اور یونیسیف کے زیر اہتمام لندن میں گرل سمٹ کے ذریعے عالمگیر مہم کے آغاز کے لیے پاکستان کی ملالہ یوسفزئی سمیت 50 ملکوں سے 500 نمائندے بلائے گئے ہیں۔ انٹرنیٹ پر اس اشتہار کے ذریعے دنیا بھر کے نوجوانوں سے زبردستی کی شادیوں اور زنانہ خطروں کے خلاف آواز بلند کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ گرل سمٹ کے موقع پر جاری کیے گئے اشتہار میں یہ عزم کیا گیا ہے کہ ایک نسل کے اندر اندر بچیوں کو زنانہ خطروں اور زبردستی کی شادیوں جیسی غیر قانونی اور غیر انسانی روایات سے آزادی دلائی جائے گی۔
Take action, sign the pledge and end female genital mutilation and child early and forced marriage within a generation so that we can make a difference in this world.
لندن کی بین الاقوامی کانفرنس، جس میں عورت کے جنسی اعضاء کو کاٹنے اور زور زبردستی کی شادی کے خلاف قراردادیں آنے کو ہیں۔ یہ تھی رپورٹ جو آپ نے ظہیر الدین بابر سے سنی۔ لیکن اب آئیے اس کانفرنس کے چیدہ پہلوؤں پہ بات کریں۔ پہلے عورت کے جنسی اعضاء کو کاٹا جانا۔ عورت کے جنسی اعضاء کو کاٹ دینا کس مذہب و منطق سے یا ثقافت سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کے نام نہاد فائدے یا مبینہ نقصانات کس قسم کے ہیں؟ اس پر میں نے معروف گائناکولوجسٹ ڈاکٹر نگہت شاہ سے بات کی۔
جی، یہ جو ہے زیادہ تر کلچرل ہے، اٹس ناٹ مطلب یہ ہمارا مذہبی وہ نہیں ہے۔ تو اس میں جیسے اگر آپ تھوڑا سا اس کی ہسٹری میں بھی چلے جائیں، تاریخی طور پہ بھی دیکھ لیں، تو یہ زیادہ کلچر میں پایا جاتا ہے۔ جیسے حالانکہ ہم لوگ پاکستان میں بائی فار میجورٹی مسلمانوں کی ہے، لیکن یہاں پر یہ براڈلی پریکٹس نہیں ہوتا۔ ایک دو کمیونٹیز میں ہوتا ہے تھوڑا بہت، لیکن اوور آل پورے ملک میں اس کی کوئی پریکٹس یا کوئی دینی لحاظ سے کوئی فتویٰ یا کچھ ایسا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، تو پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں تو اس قسم کی وہ نہیں ہے، لیکن افریقی ممالک میں تو ہے نا۔ تو یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ کلچرل یا قبائلی ہے، تو اس کا فائدہ وہ کیا سمجھتے ہیں؟
موسٹلی وہ عورت کی ورجینٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے۔ اور اس کا جو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں جب میل سارے مرد لوگ سارے وارز پہ یا جنگوں میں چلے جاتے تھے تو پیچھے عورتوں کو کس طرح سے وہ لاک کریں یا کس طرح سے ڈٹرمن کریں کہ سب کہیں رہے گا. سالوں کو چلے جاتے تھے پچھلے زمانے میں تو وہ ہوائی والی جنگیں نہیں ہوتی تھی نا, تو وہ اس لحاظ سے یہ آپریشن اب تو وہ بچپن میں ہی کرا دیتے ہیں کچھ سرجریز جس میں پورا لیبیا فیوز ہو جاتے ہیں, یعنی کہ جو جنسی وہ آرگنز ہیں وہ پورا ایک دوسرے کو چپکا دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سٹچز لے کے نا. اور یوزلی یہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے جو لوگ کرتے ہیں انسکلڈ ہوتے ہیں, سرجنز نہیں ہوتے ہیں.
یہی میں آپ سے یہی میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ اس کو جو لوگ کرتے ہیں کیا وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں, کوالیفائڈ ہوتے ہیں, سند ہوتی ہے ان کے پاس کس قسم کی وہ سرجری کر سکیں یا کوئی بھی ہوما شما جو ہے اس طرح پکڑ لیتا ہے؟
یہ معروسی ہوتا ہے, جیسے ہمارے یہاں دائیاں معروسی ہوتے ہیں, ماں سے بیٹی پھر اس کی بیٹی سیکھتی چلی جاتی ہے اور یہ کچھ سیکس میں رن ہوتا ہے کہ وہ صرف دائی بنیں گی یا ٹریڈیشنل اٹینڈنٹ بنیں گے. اسی طرح یہ سرجریز بھی جو لوگ کرتے ہیں یہ اسکل آرٹ اپنے بڑوں سے سیکھ لیتے ہیں, لیکن میں نے جہاں تک سنا ہے اور جو پڑھا ہے تو وہ گلوز پہن کے یا پراپر ایسیپٹک ٹیکنیکس وغیرہ یا پراپر سرجیکل سٹیرلائزیشن انسٹرومنٹ ایسا کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ موسٹلی یہ لا میں نہیں ہے کسی بھی کنٹری کے لیگل لیجسلیچر میں یا کانسٹیٹیوشن میں اس کا کچھ نہیں ہے, تو یہ چھپ کے ہوتا ہے نا.
تو قانوناً اگر اس کا ذکر نہیں ہے پاکستان میں اس میوٹیلیشن کا یا اس قسم کی سو کال سرجری کا, تو جس چیز کا قانون نہ ہو تو پھر اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو وہ غیر قانونی بھی تو نہیں ہوتی نا ڈاکٹر صاحبہ؟
ہاں, لیکن وہ ڈکلیئر نہیں کرتے نا, ڈکلیئر کوئی نہیں کرتا. جیسے ہمیں پتا ہے کہ ایک سیکس میں ہوتا ہے ہمارے ہاں جو ایک کمیونٹی ہے بھوری کمیونٹی, اس میں ہوتا ہے کلائٹورکٹومی ہوتی ہے اس میں نا, بٹ یہ کہ وہ کوئی بھی ڈکلیئر نہیں کرتا نا اس کو اوپنلی, یہ بہت ہی ان کا ایک ویل نون ہڈن سیکرٹ ہے.
تو جو اگر گھر کے بڑے نہیں کرتے تو وہ جس پر بیتتی ہے کیا وہ ڈکلیئر کرتی ہے, وہ بات کرتی ہے یا وہ بھی اس کو ایک گناہ سمجھ کے ذکر؟
وہ بچیاں پھر آلویز اتنا اشیمڈ ہوتی ہیں یا اتنا شائع ہوتی ہیں اس چیز کے بارے میں کہ بچیاں کبھی بھی ذکر نہیں کرتی. لائک جو ہم لوگوں نے آپس میں جو ہمارے کچھ اس کمیونٹی کے ڈاکٹرز وغیرہ سے بات چیت بھی ہوتی ہے تو وہ تو یہ کہتی ہیں کہ بہت ہی اب کم رہ گئی ہے یہ پریکٹس, اور اگر نکالتے بھی ہیں تو بہت ہی مائنیوٹ نہ ہونے کے حساب سے, ذرا سا ٹشو جیسے. تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ناخن برابر کرتے ہیں, اسے زیادہ نہیں کرتے, ناخن کا بھی ذرا سا ایسے جیسے چھلکا ٹائپ اس طرح سے کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ڈکلیئر نہیں کرتے یہ لوگ. آپ اپنی کمیونٹی میں بہت اس کو پروٹیکٹ.
تو ڈاکٹر نگہت شاہ صاحبہ, اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ بلیڈنگ تو واضح طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے مجھے, آپ اسٹیج بائی اسٹیج بتانا پسند کریں گے کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں, جسمانی اور نفسیاتی دونوں؟
جی, میں کچھ نقصانات تو بول چکی ہوں جو فزیکل اس میں پرابلم ہوں گے. ایک تو بلیڈنگ بول دیا آپ نے, انفیکشن کا بہت بڑا رسک ہوتا ہے, اور اگر بچپن میں کر رہے ہیں اور بچپن میں زیادہ ٹیشو کم ٹیشو سمجھ میں نہیں آتا ہے یا زیادہ ایکسٹینسو سرجری کر دی ہے تو ایک پوری عمر کے لیے ایک مسئلہ رہ جاتا ہے. اور سائیکولوجیکلی بھی ان لڑکیوں کو بہت ایشوز آئیں گے آگے جا کے, کیونکہ ان کو اگر پورا ان کا کلوز ہو جاتا ہے ایریا تو وجائنل ڈلیوری یا نیچے کی ڈلیوری بہت مشکل ہوتی ہے. افریقن کنٹریز میں اس وجہ سے آبسٹرکٹڈ لیبر سے بہت ڈیتھ ہے کہ جب لیبر میں عورتیں جاتی ہیں اور پروگریس نہیں کرتا, بچہ نیچے نہیں آ پاتا ہے کیونکہ ساری چیزیں کلوز ہوتی ہیں, تو پھر سرجیکلی بچے کو نکالنا پڑتا ہے, سیزیرین سے نکالنا پڑتا ہے. اور پلس جہاں کلچرلی اتنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے جیسے پاکستان میں نہیں ہے, تو اس کے سائیکولوجیکل کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں.
صورتحال کا تجزیہ کر رہی تھیں معروف گائناکولوجسٹ ڈاکٹر نگہت شاہ. اور اب اسی لندن کی کانفرنس سے متعلق ایک اور مسئلے کو اٹھاتے ہیں, لیکن ذرا منظر پہلے سمجھ لیجیے. یہ بات آپ کے لیے نئی نہ ہوگی کہ پاکستان کے متعدد علاقوں میں بچیوں کی شادیاں کبھی قرآن سے تو کبھی کسی منت کے مرکزی کردار سے کر دی جاتی ہیں, اور اس جھانسے کے تحت وراثت و جائیداد گھر اور خاندان میں ہی رہتی ہے. لیکن اسی مملکت خدا داد پاکستان میں کم سنی اور بسا اوقات سن بلوغت سے قبل ہی بچی کو بیاہ دینے کا رواج بھی ہے, لیکن کیوں؟ اس کے نشے و فراز سمیت فائدے اور نقصانات کس قسم کے ہیں، اس پر میں نے ڈاکٹر مرزا علی اظہر سے بات کی اور اس گورکھ دھندے کی تہ میں پہنچنا چاہا۔
دیکھیں، اس میں جو پہلے قرآن کی شادی اور وہ جو آپ نے تذکرہ فرمایا، تو اس میں اب بھی کہوں گا کہ یہ اب بھی ہوتا ہے انفارچونیٹلی۔ آج کل کے دور میں بھی ہمارے خاص طور پہ جاگیردارانہ نظام میں یہ بڑی کامن پریکٹس ہے کہ جو بچیوں کو اپنی شادیاں نہیں کرتے ہیں، وہ کچھ جو ہیں وہ تو دو دو چار چار شادیاں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ شہروں کی علیحدہ اور گاؤں کی علیحدہ، لیکن گھر کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو قرآن سے شادیاں کرتی ہیں ان کی اس قسم کی، تاکہ وہ بیچاری بالکل ہمیشہ کے لیے اپنی اس حق سے محروم ہو جاتی ہیں کہ جو شرعی اور قانونی اور سماجی ان کا حق ہے اپنی شادی کرنے کا، اپنے بچے پیدا کرنے کا، اپنے فیملی بنانے کا۔ لیکن جہاں تک آپ نے کم عمری کی شادی کا کہا، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا سنگین اور سنجیدہ مسئلہ ہے، اور انفارچونیٹلی آج کی اس 21ویں صدی کا جو ایک پہلا عشرہ گزر کے دوسرا ڈیڑھ عشرہ گزر گیا، اس میں ہم آج ان مسائل سے ابھی تک نبرد آزما ہے بھائی تک معاشرے کے۔
اس کی منطق ہے کیا، کیوں کرتے کیوں؟
جہالت پہ مبنی ہے یہ، اویئرنیس کیا نہیں ہے، جہالت پہ مبنی ہے۔ دوسرا ایک ہمارے یہاں جو کنسپٹ ہے ابھی تک ہمارے معاشرے میں کہ لڑکی جو ہے وہ پرایا دھن ہے، اور لڑکی پرایا دھن ہے اور یہ بوجھ ہے والدین کے نشانوں پہ، تو اس سے جتنی جلدی فارغ ہو جائے جائے، اس بوجھ کو جتنی جلدی اتار پھینکا جائے تو وہ جلدی فارغ ہو جاتا ہے آدمی۔ اور ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارا جو قبائلی کلچر یا ہمارے یہاں کا جو دیہاتی کلچر ہے، اس میں یہ بٹے سٹے کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں، کہ ایک بچے کی شادی آپ نے کرنی ہے اس کے لیے آپ نے بٹا سٹا آپ کو چاہیے، تو اگر وہ جس بچی سے شادی ہو رہی ہے، اگر اس کا کوئی جس بچے سے شادی ہو رہی ہے بیٹی کی، اس کی اگر کوئی بہن نہیں ہے تو وہ اپنی بھتیجی، اپنی کوئی بھانجی، تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ پانچ پانچ چھ چھ سال کی عمر کی بچیاں جو ہیں وہ گروی رکھ دی جاتی ہیں کہ بھئی یہ بیٹے کی شادی ہوگی تو جب یہ بچی جو ہے بڑی ہوگی تو یہ بچی جو ہے ہم اس کو مطلب اس کے بدلے میں دیں گے۔ اب وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچی بڑی ہو رہی ہوتی ہے تو جن کے گھر میں اس بچی نے جانا ہوتا ہے یا جنہوں نے اس بٹے سٹے میں اس بچی کا سودا کیا ہوا ہوتا ہے پہلے سے، وہ تو چاہیں گے کہ ان کا سودا جلدی سے جلدی ان کے گھر پہنچے، ایسا نہ ہو کہ بچی تھوڑی بڑی ہو جائے اور اس کی اپنی سمجھ آ جائے یا وہ مطلب اتنی باشعور ہو جائے کہ وہ منع کر دے اس رشتے سے، تو وہ اس شعور کی اس منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اس بچی کو مطلب اپنے گھر لے جانا پسند کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ وٹے سٹے کا معاملہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھا جائے تو مطلب وہ سن بلوغت کو تو پہنچ جاتی ہیں، مطلب بالغ ہو جاتی ہیں بچیاں وہ، لیکن جو تیاری ان کے جسمانی اور ان کی شعوری جو ایک بلوغت ہوتی ہے اور ایک جسمانی بلوغت ہوتی ہے، اس سے کافی دور ہوتی ہیں وہ۔ ظاہر ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہیں، شادی ہونے کے بعد جو ہے جب ان کے بچوں حمل کا جو پروسیس ہوتا ہے، اس کے لیے وہ جسمانی طور پہ بالکل تیار نہیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جی۔
اگر میں یہ پوچھوں کہ یہ طریقہ کار کہاں پر ہے تو آپ کن علاقوں کی نشاندہی کریں گے، اور اگر میں پوچھوں کتنے فیصد ہے تو آبادی کا کتنا فیصد بتائیں گے کہ وہاں پر یہ حرکت ہوتی؟
70% آبادی ہماری گاؤں دیہاتوں میں رہتی ہے،
ٹھیک ہے،
اور 70% سے زیادہ آبادی ہماری جو ہے وہ جہالت کا شکار ہے۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ 50% ہو گئی، 40% ہو گئی، لیکن اسی طور پہ دیکھا جائے تو ہماری 20-25% سے زیادہ آبادی جو ہے، مطلب 25% میں بھی وہ لوگ شامل ہوتے ہیں کہ جو اردو کا اخبار پڑھ لیتے ہیں اور چیک کے اوپر اپنے سائن کر لیتے ہیں۔ تو یہ قسم کی پرسنٹیج تو میں ایگزیکٹلی
دینے
کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایگزیکٹ پرسنٹیج ہے، لیکن ایک اچھی خاصی
میجورٹی
کی جو ہماری گاؤں دیہاتوں میں رہتی ہے،
اس کے
یہاں یہ ہے کہ جلدی شادیاں کرو، اور وہ 10-11-12 سال کی ایج میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بس 12-13 سال کی ایج میں، اور ہماری اماں کی بھی اتنی ایج میں ہوئی تھی اور ہماری دادی کی بھی اتنی ایج میں ہوئی تھی، تو اس ایج میں جو ہے بچی کی شادی کر دینا چاہیے۔
مذہب سے بھی کوئی لین دینا نہیں ہے، یہ ثقافتی ہے، قبائلی ہے، حل کیا ہے؟
حل اس کا ایجوکیشن ہے، مطلب ان مسائل کا جو حل ہے وہ صرف ایجوکیشن۔
پاکستان میں کم سنی کی شادیاں اور نتائج، صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے ڈاکٹر مرزا علی اظہر۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خواتین پر تیزاب پھینکنے کا دوسرا واقعہ پیش آیا۔ اب کی بار یہ واردات مستنگ میں ہوئی جس میں 2 لڑکیاں زخمی ہوئیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
تیزاب پھینکنے کا دوسرا واقعہ کوئٹہ سے اندازم 50 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں واقع مستنگ شہر میں پیش آیا۔ مستنگ پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ شہر میں 14 سے 15 سال کے درمیان کی عمر کی 2 بہنیں عید کی خریداری کے لیے بازار آئی تھیں۔ خریداری کے بعد جب وہ واپس گھر جا رہی تھیں تو 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر تیزاب پھینک دیا۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ تیزاب پھینکنے سے ایک کی گردن جبکہ دوسری کے چہرے پر زخم آئے۔ دونوں بہنوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے مستنگ شہر میں ایک پرائیویٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ روز بھی کوئٹہ شہر میں تیزاب پھینکنے کے ایک واقعے میں 2 خواتین زخمی ہوئی تھیں۔ کوئٹہ میں زخمی ہونے والی خواتین بھی عید کی خریداری کے لیے اپنے گھروں سے نکلی تھیں۔ تال دونوں واقعات کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ بلوچستان میں خواتین پر تیزاب پھینکنے کے واقعات کا آغاز 3-4 سال قبل سابق حکومت کے دور میں شروع ہوا۔ ان کے محرکات کے بارے میں بلوچستان کے سینئر صحافی شہزاد ذوالفقار نے اپنی رائے کا اظہار یوں کیا۔
جس طرح سے پنجگور میں خواتین کو، بچیوں کو تعلیم سے روکا گیا ہے کہ پرائیویٹ تعلیم آپ حاصل نہیں، انگریزی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر بھی ایک خواتین کا ایک رول رہا ہے سیاسی جدوجہد کے حوالے سے، اور اس وقت بھی بلوچستان میں جو ایک تحریک چل رہی ہے کہ اس میں بھی خواتین نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے، تو لامالا خواتین کو بازاروں سے روکنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ بازار جائیں گے، خود انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آپ ان تحریک میں اپنا ایک رول بھی پلے کر سکیں گے، لہٰذا آپ وہاں نہ جائیں۔ حالانکہ اس میں کوئی اریانی اور فاشی نہیں ہے۔
کوئٹہ میں گزشتہ روز تیزاب پھینکنے کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام صحبین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت میں نابینا بچوں کے اسکول میں استاد نے بچوں کو مارا ہے، رپورٹ ذرا دیر میں آنے کو ہے۔ صحبین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں، بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کے احوال منارانا کی زبانی۔
اسکاٹلینڈ کے شہر گلاسگو میں کل سے دولت مشترکہ کھیلوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ 3 اگست تک جاری رہنے والے ان کھیلوں میں 70 ممالک شریک ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستانی دستہ 62 ارکان پر مشتمل ہے۔ پاکستانی کھلاڑی 8 کھیلوں میں قسمت آزمائی کریں گے، جن میں ایتھلیٹکس، ریسلنگ، بیڈمنٹن، نشانہ بازی، تیراکی، باکسنگ، ویٹ لفٹنگ اور ٹیبل ٹینس شامل ہیں۔ اس بار پاکستان کی ہاکی ٹیم ان کھیلوں میں شریک نہیں، جس کی وجہ ملک میں 2 پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا ہونا اور ان کا باہمی تنازع ہے۔ انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے کپتان سٹیون جیرارڈ اپنے ملک کی جانب سے 114 بین الاقوامی میچز کھیلنے کے بعد ریٹائر ہو گئے۔ سٹیون جیرارڈ نے اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز سن 2000 میں یوکرین کے خلاف فتح سے کیا، جبکہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آخری میچ برازیل میں ہونے والے فٹ بال کے عالمی کپ میں کوسٹاریکا کے خلاف کھیلا، جو بغیر کسی گول برابر رہا۔ جیرارڈ کے مطابق ریٹائرمنٹ کا فیصلہ بہت زیادہ مشکل تھا اور اس کے لیے انہوں نے اپنے قریبی افراد سے مشورہ لیا۔ انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے سابق سربراہ سوین جوران ایرکسن کا کہنا ہے کہ سٹیون جیرارڈ کی جگہ انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے کپتان کی ذمہ داری وین رونی کو دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کی جانب سے 95 میچز کھیلنے والے رونی اس عہدے کے لیے بہترین انتخاب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم نے آج شمالی وزیرستان سے آئے بے گھر افراد کے لاہور میں لگائے گئے کیمپ کا دورہ کیا۔ قومی ٹیم نے بے گھر افراد اور افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے بے گھر افراد کے لیے 4 لاکھ روپے کی امداد دی اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امداد دینے کی اپیل بھی کی۔ بھارت سے لارڈز میں ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں 95 رنز کی شکست کے باوجود انگلش کرکٹ ٹیم کے کپتان الیسٹر کک کا کہنا ہے کہ وہ کپتانی نہیں چھوڑیں گے۔ کک کے مطابق سیریز کے درمیان کپتانی چھوڑنا درست نہ ہوگا۔ انگلش ٹیم کے وکٹ کیپر میٹ پرائر انجری کے سبب اس سیزن میں انگلش ٹیم کی جانب سے نہیں کھیل سکیں گے، ان کی ایڑی کا آپریشن متوقع ہے۔
کھیلوں کا احوال منارانا کی زبانی۔ غزہ پر اسرائیلی بمبارڈمنٹ اور حملے جاری ہیں۔ اسرائیل تسلیم کر رہا ہے کہ اس کا ایک فوجی لاپتہ ہوا ہے، لیکن یہ خیال بھی ظاہر کر رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ مارا جا چکا ہو۔ غزہ کی صورتحال آنے کو ہے، لیکن فی الحال سیربین کا نصف آیا ہے اور اس پر حسب معمول خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں۔ آج خبروں کا مورچہ سنبھالا ہے نخبت ملک نے۔
برطانیہ میں ایک نئے قانون کے مطابق ان والدین کو سزا ہو سکتی ہے جو اپنی بیٹیوں کے جنسی اعضاء کے کاٹنے ایف جی ایم کو نہیں روکیں گے، جبکہ برطانوی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں ایف جی ایم اور زبردستی کی شادی کو اسی نسل میں روکنا ضروری ہے۔ فلسطینی طبی حکام کا کہنا ہے کہ 15 دن کے اسرائیلی حملوں میں غزہ میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ سفارتی کوششیں محض غزہ میں جاری تشدد کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ اس تنازع کی بنیادی وجہ کو دور کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک امریکی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایڈز کے باعث ہونے والی اموات کی تعداد میں سال 2000 سے 2013 تک سالانہ 11% اضافہ ہو چکا ہے۔ نائجیریا کے صدر گڈ لک جانتھن نے آج ان 200 لڑکیوں کے والدین سے ملاقات کی ہے جو گزشتہ 100 دن سے شدت پسندوں کے قبضے میں ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے نخبت ملک سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں غزہ پر اسرائیلی حملوں پہ اور اب تک کی صورتحال پہ۔ اسرائیل میں مقامی میڈیا کہتا ہے کہ غزہ کے علاقے میں ایک اسرائیلی فوجی لاپتہ ہوا ہے۔ حکومت کا خیال ہے کہ لاپتہ فوجی ہلاک ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے دفاعی حکام کہتے ہیں کہ اتوار کے روز غزہ شہر کے علاقے شجاعیہ کے قریب مارے جانے والے 7 فوجیوں کی شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان فوجیوں کی ہلاکت گاڑی پر حملے کی وجہ سے ہوئی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ غزنفر حیدر کی زبانی۔
اسرائیل کی جانب سے 14 روز قبل حماس سے منسلک جنگجوؤں کے خلاف شروع ہونے والے آپریشن میں اب تک 600 کے قریب فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 29 ہے جن میں 27 فوجی اہلکار شامل ہیں۔ اپنے بیان میں اسرائیل کے دفاعی حکام نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے 6 فوجیوں کی شناخت اور تصدیق کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جبکہ 7ویں فوجی کی شناخت ہونا ابھی باقی ہے۔ یاد رہے کہ حماس نے اتوار کے روز دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایک اسرائیلی فوجی کو حراست میں لے رکھا ہے، تاہم اسرائیلی حکام نے اس خبر کی تردید کی تھی۔ امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری نے اس سے متعلق کہا،
امریکہ غزہ کے لوگوں کے لیے فوری طور پر 47 کروڑ ڈالر کی امداد کا اعلان کرتا ہے۔ یہ امداد وہاں انسانی حقوق کی پامالی کی روک تھام میں مدد دے گی۔ ہم فائر بندی کے امکانات کا معائنہ کر رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے۔
ادھر غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں۔ قاہرہ میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات اسی کا حصہ ہے۔ جان کیری کا کہنا ہے کہ امریکہ کو فلسطینیوں کی ہلاکت پر تشویش ہے، تاہم وہ درست اور موزوں فوجی آپریشن کی حمایت کرتا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری تشدد بند ہونا چاہیے۔ بان کی مون غزہ میں جنگ بندی کے لیے مصر کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے مصری وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ ادھر قطر میں فلسطینی صدر محمود عباس حماس کے رہنما خالد مشتعل سے ملاقات کریں گے، جس میں جنگ بندی سے متعلق تجاویز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیل نے پیر کو بھی غزہ میں بمباری کی، جس کے نتیجے میں ایک ہسپتال میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 70 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ٹینکوں کی مسلسل بمباری سے ہسپتال کی استقبالیہ، انتہائی نگہداشت کے شعبے اور آپریشن تھیٹروں کو نقصان پہنچا۔ غزہ کے طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اتوار کی رات کو اسرائیلی حملوں میں 2 فلسطینی گھرانوں کے 30 سے زائد افراد مارے گئے۔ اس دوران حماس نے بھی اسرائیل پر مزید راکٹ حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہ 10 عسکریت پسند ہلاک کر دیے ہیں جو صدورت کے قصبے کے قریب سرنگ کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے غزنفر حیدر سے سنی۔ روس نواز باغیوں نے یوکرین میں گرنے والے مسافر بردار طیارے MH17 کے 2 فلائٹ ریکارڈر ملیشیا کے حکام کے حوالے کر دیے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ایک اور رپورٹ ہنی علی کی زبانی۔
روس نواز باغیوں کے ایک سینئر رہنما نے یوکرین کے شہر دونیتسک میں ہونے والی ملاقات میں ان فلائٹ ڈیٹا ریکارڈز کو ملائیشین حکومت کے حوالے کیا۔ واضح رہے کہ ڈیٹا ریکارڈز کی یہ حوالگی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے منظور کی جانے والی ایک قرارداد کے چند گھنٹوں کے بعد عمل میں آئی۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے یوکرین میں باغیوں کے علاقے میں تباہ ہونے والے ایک مسافر طیارے کی جائے حادثہ تک رسائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیک باکس کے ذریعے مسافر طیارے کو پیش آنے والے حادثے کا صحیح وقت معلوم کرنے میں مدد ملے گی۔ ملائیشیا کے وفد کے سربراہ نے صحافیوں کو بتایا کہ طیارے کے ریکارڈ اچھی حالت میں ہیں۔ روس نواز باغیوں نے ملائیشیا ایئر لائنز کے طیارے کے حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں کو خارکیو لے جانے اور پھر انہیں بین الاقوامی ماہرین کے حوالے کرنے کی اجازت دی تھی۔ مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ ملائیشین ایئر لائنز کی پرواز MH17 کو روس نواز باغیوں نے میزائل سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں جہاز میں موجود تمام 298 افراد ہلاک ہو گئے۔ روس پر الزام ہے کہ اس نے یوکرین میں روس نواز باغیوں کو طیارہ شکن نظام فراہم کیا تھا جسے مبینہ طور پر ملائیشیا کے طیارے کو مار گرانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ملائیشیا کی پرواز MH17 گزشتہ جمعرات کو نیدرلینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور جا رہی تھی اور تباہ ہونے سے قبل روسی سرحد میں داخل ہونے والی تھی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے ہنیا علی سے سنی۔ افغانستان کے لیے نئے امریکی فوجی کمانڈر جنرل جوزف ڈینفرڈ نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن سے امریکی توقعات پوری نہیں ہوئی ہیں کیونکہ وہاں موجود حقانی نیٹ ورک کے خلاف یہ آپریشن مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ کے ایسے بیان کے پس منظر اور اس وقت یہ بیان دینے کی وجہ کیا؟ تفصیل کے ساتھ ہارون رشید۔
حکام کہتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر ہر شدت پسند تنظیم کے خلاف ہے۔ صدر مقام میران شاہ جہاں پاکستانی اور ازبک شدت پسندوں کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہیں سے بی بی سی کو ملنے والی چند دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حقانی نیٹ ورک کا بھی اہم مرکز تھا۔ شمالی وزیرستان سے سرحد پار پکتیا، پکتیکا اور خوص جیسے مشرقی افغان علاقوں میں اکثر کاروائیاں حقانی نیٹ ورک ہی کر رہی تھی۔ شمالی وزیرستان میں فوجی کاروائی کے آغاز کے بعد یہ نیٹ ورک کہاں گیا؟ سینئر صحافی زاہد حسین کہتے ہیں،
یہی ہوا ہے کہ کاروائی سے پہلے ان کو اطلاع تھی کہ ہونی جا رہا ہے، اور تو وہ میں خیال اکثریت ان کی جو ہے وہ وہاں سے نکل گئی ہے، اور کچھ ہوں گے ادھر سے ادھر ہوں گے، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ اگر زد میں نہیں آتے ہیں تو ان میں خیال وہ بچے رہیں گے، لیکن اگر زد میں آتے ہیں تو پھر شاید ان کا بھی وہ ہوگا۔
تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ان کی موجودگی اب ختم ہو گئی ہے؟ اس کے بعد
دیکھیں، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حتمی طور پہ ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ صحیح ہے کہ جو ہے ان کی جو کاروائیوں کا یا جو ہے ان کی کام کی جو ہے وہ مرکز جو نارتھ وزیرستان تھا، وہ شاید نارتھ وزیرستان کا مرکز نہیں رہے گا۔
تو کوئی اور ایسا علاقہ ہے پاکستان میں یا قبائلی علاقوں میں جہاں سمجھتے ہیں کہ وہاں منتقل ہو سکیں؟
دیکھیں مشکل ہے،
افغانستان بنسبت زیادہ ان کے لیے سوٹیبل ہے،
یہاں پہ تو اور ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ جو ان کے علاقہ ہے جہاں کاروائی ہے یا جہاں پہ اثر رسوخ ہے ان کا افغانستان میں، تو اس کی تو ساری سرحدیں نارتھ وزیرستان سے ملتی ہیں، تو کاروائی تو یہیں سے ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اور ایسا کوئی ٹرائبل ایریا تو نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنا مرکز قائم کر سکیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ان کے ذہن میں بھی آ گئی یہ بات کہ جو ہے ساری سرگرمیاں وہاں پہ رہیں گی۔ اب پہلے جیسے لگ رہا تھا کہ ایک سیف ہیون ہے نارتھ ویسٹان، وہ اب شاید وہ سیف ہیون کے لیے نہیں رہے گا۔
امریکہ آج بھی حقانی نیٹ ورک کو افغانستان میں ایک خطرناک قوت تصور کرتا ہے۔ اسے امریکہ نے ستمبر 2012 میں دہشت گرد تنظیم قرار دیا اور پابندیاں عائد کیں۔ آج کل اس تنظیم کی باغ دوڑ جلال الدین کے برخوردار سراج الدین حقانی نے سنبھالی ہوئی ہے۔ جلال الدین کے ایک اور بیٹے نصیر الدین حقانی گزشتہ دنوں اسلام آباد میں قتل کر دیے گئے تھے۔ بعض لوگ اس قتل کو پاکستان کی جانب سے مبینہ مدد سے ہاتھ کھینچنے کی پہلی واضح مثال مانتے ہیں، لیکن شمالی وزیرستان کی کارروائی پر گہری نگاہ رکھنے والا امریکہ حقانی نیٹ ورک سے متعلق کوئی زیادہ پیش رفت نہیں دیکھ رہا۔ امریکی کانگریس میں گزشتہ دنوں بیان دیتے ہوئے امریکی فوج کے کمانڈر جنرل جوزف ڈنفرڈ نے کہا،
پاکستان نے شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع کر دیا ہے اور ہم کئی سالوں سے چاہ رہے تھے کہ وہ ایسا کرے۔ ہماری معلومات کے مطابق انہیں پاکستانی طالبان اور ازبک شدت پسندوں کے خلاف کچھ حد تک کامیابی ملی ہے، تاہم حقانی نیٹ ورک کے خلاف وہ کامیابی نہیں ملی جو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے، لیکن حقانی نیٹ ورک کی کارروائیوں میں خلل اس حد تک ضرور پڑا ہے کہ ان کو میران شاہ میں اپنے محفوظ ٹھکانوں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔
امریکہ کی پاکستان کو فوجی امداد حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے جڑی ہے۔ دوسرا، کئی مبصرین یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ آیا کسی علاقے سے بے دخل کر دینے سے حقانی نیٹ ورک کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر لیا گیا ہے یا یہ ایک عارضی نقل مکانی ثابت ہوگی؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ایڈز کے مرض کے سبب ہونے والی اموات میں 11% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ منشیات کے عادی افراد اور جنسی بے راہ روی کے رجحانات کے سبب یہ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے مطابق پاکستان میں سن 2015 تک HIV، ایڈز، TB اور ملیریا کے پھیلاؤ کو روکنے کے اقدامات کیے جانے تھے، لیکن اب یہ اہداف پورے ہوتے نظر نہیں آتے. تفصیل کے ساتھ ریاض سہیل.
یہ تحقیق یونیورسٹی آف واشنگٹن کے ادارے ہیلتھ میٹرکس اینڈ ایویلیشن کے تحت بین الاقوامی سائنسدانوں کے ایک گروپ نے کی ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 2000 سے 2013 تک ایچ آئی وی ایڈز سے ہونے والی اموات میں سالانہ 11% اضافہ ہو چکا ہے. البتہ اس عرصے میں ٹی بی اور ملیریا کے باعث ہونے والی اموات میں کمی آئی ہے, لیکن اس کے برعکس 2000 سے 2013 کے درمیان پاکستان میں ایچ آئی وی ایڈز کے نئے کیسز رپورٹ ہونے کی شرح سالانہ 15% ہو گئی ہے. تحقیق کے مطابق پہلے 100,000 افراد میں سے ایک کیس سامنے آتا تھا, تاہم اب اسی تعداد میں 6 کیسز سامنے آتے ہیں. آغا خان یونیورسٹی کے سینٹر فار وومین اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے بانی ڈائریکٹر ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا سے میں نے معلوم کیا کہ اس مرض کے پھیلنے کی کیا وجوہات ہیں.
اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جس طبقے میں اس وقت مرض ہے, زیادہ تر پاکستان میں منشیات استعمال کرنے والے افراد شامل ہیں, بالخصوص انجیکٹیبل ہیروئن جس میں شامل ہے, اس کا استعمال واضح طور پہ ہمارے شہروں میں اور دیہاتوں میں بڑھ گیا ہے. دوسری ایک بڑی وجہ جو کہ دنیا میں بھی رائج ہے وہ جنسی تعلقات سے ایڈز کا پھیلنا ہے, اور اس میں بھی ہمیں یہ شبہ ہو رہا ہے کیونکہ اس میں حتمی طور پہ اعداد و شمار ہر میسر اس طرح نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی اس چیز میں اضافہ ہوا ہے.
محققین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایچ آئی وی ایڈز پر قابو پانے کی اتنی کوشش نہیں کی جا رہی جتنی ٹی بی کے باعث ہونے والی اموات میں کمی کے لیے کی جا رہی ہے. پاکستان میں ہر سال ٹی بی سے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, جو 2013 میں کم ہو کر 37,500 تک جا پہنچی ہے. 2013 میں عالمی سطح پر ایڈز کو کم کرنے کی کوششوں میں کامیابی ہوئی ہے. آغا خان یونیورسٹی کے سینٹر فار وومین اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے بانی ڈائریکٹر ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا کہتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب دیگر ممالک میں خاطر خواہ کامیابی دیکھنے میں آ رہی ہے, پاکستان میں اس مرض کی شرح میں اضافہ عملی اقدامات کا تقاضا کرتا ہے.
دنیا بھر میں ہمیں پتا ہے کہ تین امراض یہ جو ہیں, ٹی بی, ملیریا اور ایڈز, ان پر کافی وسائل بھی موجود ہیں, رسائی ہوتی ہے, بیسٹ پریکٹسز کی وہ بھی ہے, تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر اس پر توجہ دی جائے. عمل کرنا از دا مین تھنگ. ہمارے اندازے کے مطابق اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو کہ صوبوں میں اور پاکستان کے خاص طور پہ شہری علاقوں میں ہو رہا ہے وہ یہ کہ ان پروگرامز پہ عمل جو ہے وہ ہاف ہارٹیڈ, اس کو کہتے ہیں بادلے ناخواستہ بعض جگہ, اور بعض جگہ ایسا ہے کہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے.
اس مطالعے میں دنیا بھر میں ملیریا کے نئے کیسز اور ان سے ہونے والی اموات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. پاکستان میں ملیریا سے ہونے والی اموات میں 2013 میں ان اموات کی تعداد 361 تھی. تحقیق کے مطابق سہارا افریقہ اور جنوبی ایشیا کے کئی ممالک میں ہر سال لاکھوں افراد ملیریا کے باعث ہلاک ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں پاکستان میں ملیریا سے ہونے والی اموات کی تعداد بہت کم ہے. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
اقوام متحدہ کے اہداف اور ریاض سہیل کی اس رپورٹ کے بعد پاکستان میں ایڈز کے کینسر کیسز میں اضافے کی اطلاعات کی وجوہات میں نے جاننے کی کوشش کی, اور یہ کہ کیا یہ وجوہات وہی ہیں جو افغانستان, بھارت اور بنگلہ دیش کے لیے ہیں یا پاکستان کا کیس قدر مختلف ہے. اس پر میں نے فاطمہ جنہ میڈیکل کالج اور گنگا رام ہاسپٹل سے وابستہ ڈاکٹر فرید ظفر سے بات کی, جاننا چاہا کہ پاکستان میں ایڈز کا مرض بڑھ رہا ہے یا اس مرض میں مبتلا افراد کی رپورٹنگ بڑھ رہی ہے.
کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی کہ اس سے یہ خدا نخواستہ زیادہ بڑھ رہا ہے, بلکہ ہمارا ایچ آئی وی کوئی اتنی بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے. ہماری روٹین انویسٹیگیشن نہیں ہوتی
جی,
لیکن ویسے ہم جو بلڈ ٹرانسفیوژنز ہیں اور سرجری سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ سارے پیشنٹس کم کر لیں, تو ہمارے یہاں کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں, لیکن رپورٹنگ ہماری بہتر ہوگی.
اچھا, تو افریقی ممالک,
افغانستان میں سر ایکچولی تھوڑا سا زیادہ ہے
جی جی,
تو وہاں سے تھوڑا یہ ایچ آئی وی آ جاتا ہے اس سائڈ پہ, لیکن جنرلی اتنی زیادہ پرابلم ہماری ہے نہیں.
اچھا, افریقی ممالک میں تو اس کی وجوہات دوسری سامنے آ رہی ہیں, لیکن وہ پاکستان ہو یا افغانستان ہو, اس میں ڈاکٹر فرید ظفر صاحب ان کی وجوہات کیا ہیں؟
ہمارے ہاں تو زیادہ جو پرابلم ہے وہ ڈرگ ایڈکٹس اور ان کا ہے, وہ کیونکہ نیڈل زیادہ, وہی نیڈل یوز ہوتی ہے, ہمارے یہاں زیادہ ڈرگ ایڈکٹس کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم آتی ہے. تو ہمارے یہاں دوسرا بروتھلز والی اتنی پرابلم نہیں ہے, اور ہمارے یہاں وہ چیز بہت زیادہ ہے بھی نہیں. ہماری زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایک بلڈ ٹرانسفیوژنز کو پراپر مانیٹر کر رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
نیڈلز کو ہم پراپر مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ اس کو ہم کٹ ڈاؤن. ہماری زیادہ پرابلم جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹس کی وجہ سے زیادہ آیا ہوا.
تو یہ ایچ آئی وی وائرس یا ایڈز کا معاملہ ڈاکٹر فرید ظفر یہ صرف مردوں تک محدود ہے یا عورتوں میں بھی چلا؟
وہ تو نیچرلی پھر ٹرانسمٹ ہوتا ہے نا میل ٹو فیمیل، فیمیل ٹو میل ہوتا ہے، میل ٹو فیمیل ٹرانسمیشن ہوتی.
تو بہت بڑا مسئلہ
تو ایک کسی نیڈل سے ہو جائے، کس چیز سے ہو جائے، تو وہ پھر انسان آگے ٹرانسمٹ تو کر سکتا ہے نا، ہسبینڈ سے وائف کو جا سکتا ہے، وائف سے ہسبینڈ کو آ سکتا ہے. اور اگر بیچ میں کوئی جیسے سیکس ورکرز ہوتے ہیں ان میں سے کسی میں ہے تو وہ نیچرلی پھر اس سے زیادہ ہو سکتا.
اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر فرید ظفر؟
سر حل اس کے ایک تو اسکریننگ بہتر ہونی چاہیے اور ہمارے ایڈ سینٹر زیادہ ہونے چاہیے تاکہ جو بھی رپورٹ ہو وہ اس کی ہم کچھ کنفائنمنٹ کریں، پھر ان کی ریہیبلیٹیشن کریں گے، انہوں نے کن کن جگہوں پہ یہ کام کر سکتے ہیں، اور نیچرلی اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی ابھی اس طرح سے بالکل 100% نہیں ہے.
یہ تھے فاطمہ جنہ میڈیکل کالج اور گنگا رام اسپتال سے وابستہ ڈاکٹر فرید ظفر. اور اب ان نابینا بچوں کی کہانی کہ جو اپنے ہی اسکول میں پیٹے گئے، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ آ رہا ہے اور ایک کہانی اور بھی آپ کے لیے کہ ایک برس گزر جانے کے بعد بھی پاکستان میں دو صورتحال ہیں کس قسم کی، ایک ماحولیات کی اور ایک آئی ڈی پیز کی، لیکن اس کے لیے ذرا سا توقف فرمائیں.
اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
بھارتی میڈیا نے پچھلے کچھ دن سے اسکولوں میں بچوں پر بڑھتے تشدد کے واقعات میں اضافے پر پریشانی ظاہر کی ہے. یہ تشویش اس وقت اور بھی بڑھی جب آج منگل کو بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں ریاست کے جنوب میں قائم نابینا بچوں کے ایک اسکول میں استاد محترم ان بچوں پر تشدد کرتے دکھائی دیے. ظاہر ہے بچے بلبلائے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ قندیل شام کی زبانی.
بھارتی روزنامہ دا ہندو کے مطابق جمعے کو پیش آنے والا یہ واقعہ منگل کے روز اس وقت منظر عام پر آیا جب نامعلوم افراد نے یہ کلپ دو تیلگو نیوز چینلوں کو بھیجی. بھارتی اخبار دا ٹائمز نے اس واقعہ کو وحشیانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ نابینا بچوں پر چھڑی سے بے دردی سے تشدد کیا گیا. بچے زور زور سے چیختے رہے لیکن اساتذہ انہیں پھر بھی مارتے رہے. اخبار نے یہ بھی کہا کہ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ بھارتی اسکولوں میں بچوں کو جسمانی سزاؤں کا سامنا ہے. ایک اور بھارتی اخبار دا ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بچوں پر تشدد کی یہ ویڈیو روح کو ہلا دیتی ہے. یاد رہے کہ گزشتہ دنوں بھارت کے جنوبی شہر بینگلور کے ایک اسکول میں ایک 6 سالہ بچی کے ریپ کے بعد ملک بھر میں بچوں کے اسکولوں میں تحفظ کے معاملے پر بحث چھڑ گئی تھی. دا ٹائمز آف انڈیا نے لکھا کہ عام طور پر سرکاری اسکولوں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ایک اعلیٰ سطح کے نجی اسکول میں پیش آیا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے تحفظ کا درجوں سے کوئی تعلق نہیں. ہندوستان ٹائمز لکھتا ہے کہ اگر اعلیٰ سطح کے اسکولوں میں ایسا ہو رہا ہے تو یہ سوچ کر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں کیا حال ہوگا جہاں بچے باتھ روم اور دیگر بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں. دوسری طرف بھارت کے ایک سرکاری اسکول میں 43 بچے اسکول سے مفت ملنے والا کھانا کھانے کے بعد بیمار پڑ گئے ہیں. بھارتی ویب سائٹ CNN IBN میں شائع ہونے والی اس خبر کے مطابق یہ واقعہ تب پیش آیا جب کھانے میں سے چپکلی برآمد ہوئی. مفت ملنے والے کھانے کی اسکیم اسکولوں میں بچوں کی شرکت میں اضافہ کرنے کے لیے متعارف کروائی گئی تھی.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے قندیل شام سے سنی. امریکہ کے لیے مبینہ طور پر جاسوسی کرنے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی سزا کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کی سماعت آج فاٹا ٹریبیونل میں ہوئی، لیکن کمشنر اور پولیٹیکل انتظامیہ کی جانب سے ریکارڈ پیش نہ کرنے کے سبب سماعت 21 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ تفصیل کے ساتھ عزیز اللہ خان۔
ڈاکٹر شکیل آفریدی کے وکیل قمر ندیم ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ آج فریقین نے فاٹا ٹریبیونل میں کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فریقین میں کمشنر پشاور ڈویژن، پولیٹیکل ایجنٹ اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ خیبر ایجنسی شامل تھے، لیکن وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ قمر ندیم ایڈوکیٹ نے بتایا کہ انہوں نے شکیل آفریدی کی جانب سے انہیں سنائی گئی سزا کے بعد نظر ثانی کی درخواست فاٹا ٹریبیونل میں دی تھی، جس میں انہوں نے کمشنر پشاور ڈویژن کی جانب سے فیصلے پر نظر ثانی کا کہا تھا۔
اصل میں ان کو کہا گیا تھا کہ بھئی آپ ریمانڈ کے بارے میں، جو کیس ریمانڈ ہوا ہے پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس، اس کی ترتیب کے بارے میں بتائیں، لیکن انہوں نے کچھ اور فیصلہ کر دیا، تو اس کے خلاف ہم آئے تھے فاٹا ٹریبیونل، تو آج اس میں پیشی تھی۔
اس درخواست میں انہوں نے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ خیبر ایجنسی اور کمشنر پشاور ڈویژن کو ریکارڈ کے ہمراہ پیش ہونے کی استدعا کی تھی۔ ٹریبیونل نے سماعت کے لیے آج کی تاریخ مقرر کی تھی، لیکن آج نہ وہ خود پیش ہوئے اور نہ ہی ریکارڈ ٹریبیونل کے سامنے پیش کیا گیا۔ قمر ندیم ایڈوکیٹ کے مطابق اب آئندہ سماعت کے لیے تاریخ 21 اگست مقرر کی گئی ہے۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو سن 2012 میں پشاور میں کارخانوں کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر بظاہر یہ الزام عائد تھا کہ وہ امریکہ کے لیے جاسوسی کا کام کرتے تھے، لیکن خیبر ایجنسی کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کی جانب سے انہیں سزا شدت پسند تنظیم کے ساتھ تعلق رکھنے کے الزام پر سنائی گئی تھی۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو 33 سال کی سزا سنائی گئی تھی، اور ابتدا میں یہی کہا جاتا رہا کہ انہیں امریکہ کے لیے جاسوسی کے الزام میں سزا سنائی گئی ہے، لیکن ایک ہفتے کے بعد پولیٹیکل انتظامیہ کی جانب سے تفصیلی فیصلہ جاری ہونے کے بعد یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کے کل عدم تنظیم لشکر اسلام کے ساتھ روابط تھے اور وہ تنظیم کو فنڈز فراہم کیا کرتے تھے۔ لشکر اسلام نے اس بیان کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو انہوں نے عوامی شکایت پر گرفتار ضرور کیا تھا اور پھر 2,00,000 روپے جرمانہ ادا کرنے کے بعد رہا کر دیا تھا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے ریاستی اور سرحدی امور کے وزیر قادر بلوچ کہتے ہیں کہ حکومت آپریشن سے متعلق ٹائم فریم ابھی نہیں دے سکتی۔ آج اسلام آباد میں شمالی وزیرستان آپریشن کے پیش نظر نقل مکانی کرنے والے افراد یا آئی ڈی پی سے متعلق ایک اخباری کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق کل اور آج نقل مکانی کرنے والوں کی مجموعی تعداد 2,00,000 تک جا پہنچے گی۔ اسلام آباد سے ارم عباسی۔
آج اسلام آباد میں شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے افراد سے متعلق ایک اخباری کانفرنس میں ریاستی اور سرحدی امور کے وزیر قادر بلوچ کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے زیادہ تر لوگ کیمپس میں قیام کرنا پسند نہیں کرتے، اس لیے بنو اور ارد گرد جہاں جہاں وہ موجود ہیں حکومت نے میپنگ کر لی ہے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کے خاتمے سے متعلق وہ ابھی کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے۔
ٹائم فریم میں آپریشن سے متعلق آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جلد سے جلد، جتنی جلدی ہم اس کو ختم کریں اتنا ہی ممکن مفاد میں۔ دو چیزیں، ایک تو ریکوائرمنٹ ہے جلد سے جلد اس کو ختم کریں، دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جڑ سے ان کو اکھاڑ پھینکے، ان کو روٹ سن کے ان کی جڑیں نکال دیں۔ اب اس کے لیے ٹائم زیادہ لگے گا، ٹھیک ہے، تو کوشش یہ ہوگی کہ ان کو فیزز میں کریں۔
شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد سے متعلق وفاقی وزیر قادر بلوچ کا کہنا تھا،
اب تک جو رجسٹر ہم نے لوگ کیے تھے ان کی تعداد کوئی 10,00,000 کے قریب تھی، ابھی جو ویریفیکیشن کر رہے ہیں تعداد قدرے کم ہو رہی ہے، لیکن یہ معاملہ ختم اب تک نہیں ہوا ہے، یہ ٹرکل ان کرتے جا رہے ہیں، لوگ بائیں بائیں سے مختلف رستوں سے آ رہے ہیں۔ سو یہ ایک تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یہ تقریباً 20,00,000 کے قریب، 20-22,00,000 کے قریب نفری ہوگی جن کا ہم نے خیال رکھنا ہوگا، پرانے اور نئے ملا کے۔
وزیر اعظم کی جانب سے آئی ڈی پیز کے مسائل کی نگرانی کی ذمہ داری سنبھالنے والے وزیر قادر بلوچ نے کہا کہ یہ جنگ کامیاب نہیں ہو سکتی تب تک کہ آئی ڈی پیز حکومت سے خوش ہو کر واپس گھر نہ جائے۔
لڑائی کا جہاں تک ٹیررسٹ کے خلاف جیتنے کا تعلق ہے، ٹیررسٹ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو ایلیمنیٹ کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو بھگانا کوئی پرابلم نہیں ہے، کامیابی اسی صورت میں ممکن ہے۔ یہ جو آئی ڈی پیز وہاں سے باہر نکلے ہیں، یہ 10,00,000 کے قریب جن کی نفری کی بات ہم کرتے ہیں، اس پر میں مزید بات کروں گا، اور 15,00,000 پیسے پہلے کے، یہ اگر ہنسی خوشی بغیر کسی ناراضگی کے واپس اپنے گھروں میں جا کے صحیح طور پر ریہیبلیٹیٹ ہو جائیں، اور وہ خوش رہے گورنمنٹ کی اس کاروائی سے جو کہ نارتھ وزیرستان میں کی جا رہی ہے, تو پھر لڑائی ہم جیت سکیں گے, ادروائز نہیں.
انہوں نے کہا کہ فنڈ کی کمی نہیں لیکن پوری قوم کو آئی ڈی پیز کی مدد کے لیے آگے آنا ہوگا. دوسری جانب خیبر پختونخوا کی حکومت کا کہنا ہے کہ رجسٹر ہونے والے ہر بے گھر خاندان کو خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے 23,000 روپے فراہم کیے جائیں گے. خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نپٹنے کے ادارے نے کہا ہے کہ بے گھر ہونے والے 9,663 خاندانوں کو نقد امداد کی پہلی قسط مل گئی ہے. ارم عباسی, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ سندھ میں قوم پرست سیاسی عناصر نے شمالی وزیرستان میں آپریشن کے نتیجے میں بے دخل اور بے گھر ہونے والے افراد کی سندھ میں آمد کے خلاف ہڑتال کی, قومی شہراؤں پر دھرنا دیا. دوسری طرف سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے کہا کہ قوم پرست عناصر اپنی صلاحیتوں کو بہتر کام کے لیے استعمال کریں. حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن.
مختلف قوم پرست تنظیموں پر مشتمل سندھ بچائیو کمیٹی نے آج سندھ بھر میں دوپہر 12 بجے تک کاروبار بند رکھنے کی اپیل کی تھی. کئی شہروں میں ان کی اپیل پر لوگوں نے عمل بھی کیا. دوپہر کے وقت تمام قومی شہروں پر 2 گھنٹے کے لیے دھرنے دیے گئے. ہائی وے پر چلنے والا بڑا اور بھاری ٹریفک متاثر ہوا. حیدرآباد میں دھرنا بائی پاس پر لگایا گیا تھا. دھرنے میں موجود سندھ بچاؤ کمیٹی اور سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے رہنما جلال محمود شاہ کہتے ہیں کہ کمیٹی نے اسی ماہ 9 جولائی سے 15 جولائی تک تمام قومی شاہراہوں پر 24 گھنٹے کے دھرنے دیے تھے جو بہت پرامن تھے.
اس وقت تک 9 تاریخ سے لے کے اب تک کہیں پہ سندھ میں کوئی قسم کی نہ دہشت گردی کیا, کسی کو ایک پتھر بھی نہیں لگا ہے گاڑی کو. یہ بات سچ ظاہر ہوتی ہے کہ ہم پرامن ہیں.
گزشتہ رات سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے دھرنوں سے متعلق حیدرآباد میں کیے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا,
بارڈرز پہ سندھ کے ہماری پکٹس لگ گئی ہیں تو وہ پوری چیکنگ کریں گے, لوگوں سے پوچھیں گے آئی ڈی کارڈ کہاں کا ہے, لوگوں سے پوچھیں گے آپ کس کے پاس جا رہے ہیں, آپ کی رہائش کہاں ہوگی. اگر وہ کہیں گے کہ نہیں ہم جینیوئنلی ڈسپلیسڈ ہیں, غریب ہیں, تو ہم وہیں جہاں ہمارے چوکیاں بنی ہوئی ہیں وہیں ہم نے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں کہ رہیں تو وہاں رہیں بے شک.
انہوں نے قوم پرست سیاسی عناصر کو مشورہ دیا,
تو ناجائز وہ اپنی صلاحیتوں کو ایسے نہیں استعمال کریں. ان کی صلاحیتیں سندھ کی ترقی کے لیے ہوں, سندھ کی خوشحالی کے لیے ہوں.
سندھ میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر حکومت نے پولیس چوکیاں قائم کی ہوئی ہیں جہاں سندھ میں داخل ہونے والی مسافر گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے. آپریشن کے نتیجے میں بے دخل ہونے والے صرف 3,500 افراد اب تک سندھ میں آئے ہیں.
یہ تھی حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن کی رپورٹ. افغانستان میں دارالحکومت کابل کے ہوائی اڈے کے باہر خود کش دھماکے میں 4 غیر ملکی ہلاک ہوئے ہیں. حکام کہتے ہیں کہ اسی دھماکے میں 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. جہاں حملہ ہوا وہاں زیادہ تر غیر ملکی مشیر رہائش پذیر تھے, لیکن حکام کہتے ہیں کہ جو لوگ مارے گئے وہ سیکیورٹی گارڈز تھے. کاش کے وقت ہوتا اور میں کابل سے سید انور کو زحمت دے سکتا کہ تفصیلات بتا دیں, لیکن اب ظاہر وقت نہیں تھا. جو مختصر وقت ہے اس میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا ہوں. واہ, اس وقت bbcurdu.com ریڈ کر رہی ہے اس خبر سے جو آپ نے بڑی تفصیل سے پروگرام میں سنی, بلکہ سیربین کا بہت بڑا موضوع تھا وہ. لڑکیوں کے جنسی اعضاء کاٹنا, جبری شادی کو روکنا ضروری ہے. یہ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن کا بیان تھا جو اسی کانفرنس میں سامنے آیا, اور اس کی تفصیل بھی وہاں پر موجود ہے. دنیا بھر کے مندوبین نے اس میں شرکت کی ہے. اقوام متحدہ اور برطانیہ کی وساطت سے یہ بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے. غزہ میں اسرائیلی فوجی لاپتہ, سفارتی کوششوں میں تیزی. جو فوجی لاپتہ ہوا اس کے بارے میں حکام کہہ رہے ہیں کہ وہ مارا جا چکا ہے. بلوچستان میں تیزاب پھینکنے کا ایک اور واقعہ, 2 خواتین زخمی ہوئیں. یہ bbcurdu.com کی اس تیسری بڑی خبر کے طور پر میں سوچ ہی رہا تھا, یہ بلوچستان پر ایسی کیا آفت آئی ہے, وہیں خواتین, انہی کے چہرے, پھر وہی تیزاب. کاش کہ میرے پاس کوئی حل ہوتا بتانے کے لیے. اور امریکہ ضرب عضب سے اس لیے خوش نہیں, بلکہ پوری کارکردگی سے مکمل طور پر اس لیے خوش نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف ضرب عضب کوئی مؤثر ثابت نہیں ہوئی. تو یہ تو تھی bbcurdu.com کی ایک الفاظ کے تحت جھلک. پوری کہانی دیکھنی اور سب کچھ دیکھنا پڑھنا اور تصاویر دیکھنے تو ظاہر ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے گا۔ سربین یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں نصرت جہاں، پروڈیوسر تھیں ماہ پارا صفدر، اور آج مجھے شروع کر رہی تھیں تربیت کے لیے نازیہ میمن۔ اسٹوڈیو مینیجر تھے اسلام آباد سے ذیشان حیدر، لندن سے راڈ برنٹن۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں ظاہر ہے خاص خاص خبروں کی باری ہے اور آج یہ ذمہ داری نخبت ملک کی ہے۔
برطانیہ میں بچیوں کے لیے ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں بچیوں کے جنسی اعضاء کو کاٹنے سے روکنے اور کم عمری کی شادیاں روکنے کے لیے بات چیت کی جا رہی ہے۔ فلسطینی طبی حکام کا کہنا ہے کہ 15 دن کے اسرائیلی حملوں میں غزہ میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ سفارتی کوششیں محض غزہ میں جاری تشدد کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ اس تنازع کی بنیادی وجہ کو دور کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک امریکی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایڈز کے باعث ہونے والی اموات کی تعداد میں سال 2000 سے 2013 تک سالانہ 11% اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی تحقیق کاروں کی 3 ٹیمیں مشرقی یوکرین میں ملیشین طیارے کے ملبے کی جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں اور روس نواز باغیوں نے طیارے کے بلیک باکسز کو حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔